الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد
یہ مضمون چل رہا ہے جس میں آپ حضرات مختلف زاویوں سے موجودہ حالات سے متعلق مضمون سماعت فرما رہے ہیں. اسی ذیل میں آپ حضرات نے پچھلے مضمون میں درود شریف کے فضائل سنے کہ اگر اس کا اہتمام رکھا جائے تو دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کا حل اللہ پاک نے درود شریف میں رکھا ہے، اور ساتھ میں استغفار کا اہتمام بھی انسان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلواتا ہے. تو ان دو چیزوں کا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی عبادات ہیں ان کو وقت پر انجام دینے کی کوشش بندے کو اللہ سے نزدیک کرتے ہیں. اور ساتھ میں ایک نسخہ بتایا تھا کہ دنیا میں راحت اور آرام سے رہنے کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ انسان مخلوق سے تمام کی تمام توقعات کو ختم کر دے، اور یہ ذہن بنا لینا کہ فلاں شخص میرے ساتھ اچھائی کرے گا، فلاں شخص میرے کام آئے گا، فلاں شخص میرے دکھ درد میں شریک ہوگا، یا میں نے اس کے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں تو اس لیے اس کو بھی میرے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے، یا مجھے اس شخص سے یہ توقع نہیں تھی وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی چیزیں جو توقعات انسان خود اپنے ذہن کے مطابق بنا لیتا ہے، قائم کر لیتا ہے، جب اس کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو انسان بھی دوسروں سے بدگمان ہوتا ہے، بدظن ہوتا ہے، اگلے کو وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کس نے مجھ سے کیسی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، اور یہ اپنے ہی گمان کے اندر دوسروں سے بدگمان ہوتا ہے. تو مخلوقات سے توقعات ختم کر کے اللہ وحدہ لا شریک ہی کو اپنی تمام امیدوں کا مرکز بنایا جائے. اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے اندر جو ہمیں راحت، سکون، دل کا اطمینان اور ایک سرور کی کیفیت ملی ہے، اگر زمانے کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو تلواریں لے کر وہ ہم سے سکھ چین کو چھیننے کے در پہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اسی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط ہو تو پھر زندگی کی ہر خوشی ہر غمی وہ من جانب اللہ ہی انسان کو معلوم ہوتی ہے، تو دنیا کی آزمائشیں بھی اس کے لیے آسان ہوتی ہیں اور آخرت کے معاملات کے اوپر بھی اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے. ایک بزرگ تھے جن کا اللہ تعالیٰ سے بڑا گہرا تعلق تھا اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت زنون مصری رحمہ اللہ تھے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا اور کہا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری مرضی ہی کے مطابق ہے، کیونکہ اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ کی مرضی میں راضی ہو گیا. کائنات کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے، اس کی چاہت کے مطابق ہو رہا ہے، تو میں نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں مٹا دیا، تو لہٰذا جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی مرضی سے، اس کے ارادے سے، اس کے تصرف سے ہو رہا ہے. تو جب بندے کا یہ دھیان یقین کے درجے میں پختہ ہو جاتا ہے تو پھر بندے کے اوپر آنے والی خوشی اس میں بھی اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے میرے لیے یہ راحت اور آسائش کے سامان پیدا فرمائے، اور خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف، کوئی رنج و غم لاحق ہو جائے تو تب بھی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. رامیہ بصریہ کے پاؤں میں ٹھوکر لگی، ناخن اکھڑ گیا، خون نکلنے لگا اور چہرے پر مسکراہٹ اور منہ پہ تبسم آ گیا. دیکھنے والے نے پوچھا، جو ان کی خادمہ تھی، کہ چوٹ لگنے پر تو انسان کے آنسو نکل جاتے ہیں، آپ ہنس رہی ہیں. کہنے لگی ہیں کہ چوٹ لگانے والے کو دیکھ کر ہنسی آئی ہے کہ وہ آزما رہا ہے. چوٹ مارنے والی ذات چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ٹھوکر لگوائی، ناخن پہ چوٹ لگی، خون نکل گیا، جو شدید تکلیف ہوتی ہے، لیکن نظر جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے تو اس طرف دیکھ کر ہنسی آئی اور خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ایک چوٹ لگائی ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ خاموش ہے یا شکوہ کرتا ہے. تو بندے کی نظر جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر جم جاتی ہے تو پھر حالت یہی ہوتی ہے کہ ہر حال میں وہ راضی بخوشی ہوتا ہے. راضی ہیں ہم اسی میں جس میں ہیں آپ راضی. بزرگ گزر رہے تھے، درمیان راستے میں گزرتے گزرتے اوپر کے مکان سے کسی نے گھر کا کوڑا کرکٹ کچرا جمع کر کے بغیر دیکھے یوں ہی پھینک دیا. سارا کچرا بزرگ کے سر پر آ کر گرا اور برجستہ فرمانے لگے الحمدللہ. ساتھ میں جو آپ کا شاگرد اور خادم تھا وہ حیران ہوا کہ حضرت سر پر کچرے کا ڈھیر گر گیا، آپ فرما رہے الحمدللہ. تو فرمانے لگے کہ وہ سر جو آگ برسنے کا مستحق تھا، شکر خاک برسی ہے. وہ سر جو آگ برسنے کا حقدار تھا تو اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے، اپنی عاجزی انکساری کو دیکھتے ہوئے، اپنی حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ میں تو گناہگار ہوں، کمتر ہوں، اللہ کی مار کا حقدار ہوں، تو کہا کہ الحمدللہ کہ وہ سر جس پر آگ برسنی چاہیے تھی شکر خاک برسی. تو بندے کی مرضی جب اللہ کی مرضی میں چھپ جاتی ہے پھر بندے کی ساری امیدوں کا مرکز اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بن جائے. ایاک نعبدو و ایاک نستعین, ربا ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نعبدو کا و نستعینو کا, جس کا ترجمہ ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں اللہ پاک نے اس ضمیر کو مقدم کر دیا ایاک نعبدو, نعبدو کا اس کے بجائے کاف کو پہلے لایا ایاک نعبدو. اس کی وجہ سے عربی زبان میں انحصار پیدا ہو جاتا ہے اور معنی بن جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہی کا ترجمہ اس ضمیر کو مقدم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ تم میری ہی طرف نظر جما کے رکھو, مجھ ہی سے لو لگا کے رکھو, مجھ ہی سے مانگتے رہو. میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے دعا کا جہاں ہمیں تلقین فرمائی ہے فرمایا کہ اذا سألك عبادی عنی, چھوٹے چھوٹے سوالوں پر اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت کو وہی بنا کر اتارا ہے. ایک صحابی آئے تھے, دیہاتی تھے, کہا کہ یا رسول اللہ بتا دیں کہ اللہ تعالی ہم سے نزدیک ہیں یا ہم سے دور ہیں. اگر اللہ تعالی ہم سے دور ہیں فأنادی, ہم اس کو پکاریں گے, زور زور سے چیخیں گے, چلائیں گے, پکار پکار کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے, باتیں کریں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے فأناجی, ہم اس سے سرگوشیاں کریں گے, چپ چپ کے خاموشی سے باتیں کریں گے. اگر دور ہے تو فأنادی, ہم پکاریں گے. اگر نزدیک ہے تو فأناجی, ہم سرگوشیاں کریں گے. ابھی آپ نے جواب مرحمت نہیں فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے جبریل امین کو یہ والی آیت لے کر بھیج دی کہ اذا سألك عبادی عنی, آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں, فإنی قریب, میں اپنے بندوں کے نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فیستجیبوا لی, مجھے پر وہ ایمان لائیں اور مجھ ہی سے مانگتے رہیں. ولیؤمنوا بی, مجھے پر ایمان رکھیں, مجھ ہی سے مانگتے رہیں. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. ہدایت اسی میں ہے, رہنمائی اسی میں ہے. سیدھا راستہ انسان کو تبھی ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے والا اور اسی کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھنے والا. وقال ربکم, آپ کے پروردگار فرماتے ہیں ادعونی, مجھ سے مانگو, استجب لکم, دوں گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس ادعونی استجب لکم, اس دعا مانگنے کا حکم اور اس کا جو وعدہ ہے دوں گا, ان دونوں کے درمیان اللہ پاک نے عربی زبان کے اندر فا آنا چاہیے تھا. ادعونی فاستجب لکم, مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا. تو یہ جو فا جو تو کا معنی دیتا تھا اس تک کو بھی اللہ پاک نے بیچ میں فاصل اور حائل نہیں بنایا. ادعونی استجب لکم, مانگو دوں گا. بندے کا یقین کامل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر, جو بھی مشکل ہو, جانی ہو, مالی ہو, بدنی ہو, حالات کے وجہ سے ہو, معاشی لحاظ سے ہو, کوئی بھی حال ماحول اس کے ارد گرد کوئی بھی ایسی حالت آ گئی جس کی وجہ سے وہ ذہنی لحاظ سے مشکلات میں ہے, مالی لحاظ سے مشکلات میں ہے, معاشی لحاظ سے مشکلات میں ہے, کاروباری لحاظ سے, ملازمت کے لحاظ سے, گھریلو حالات کے حساب سے, میاں بیوی کے اندر بسا اوقات ناچاکیاں ہوتی ہیں, بڑے چھوٹوں میں بسا اوقات ناتفاقیاں ہوتی ہیں, اداروں کے اندر بسا اوقات چپکلش ہوتی ہے, کھینچا تان, بے شمار قسم کی مشکلات. ہر انسان کی مشکل جدا گانا ہے. جو بھی مشکل آ جائے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو دوں گا. اپنی فریاد بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی امیدوں کا مرکز بناتا ہے اور ساتھ میں اس کی دعائیں بھی ہوں کہ اے اللہ میرے دل کو اپنی امید سے لبریز کر دیجئے اور میری امید کو اپنے علاوہ ہر کسی سے ختم کر دیں کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھوں, تو یہ اس کی دعائیں ہوں کہ یا اللہ میرا دل آپ ہی کی امیدوں سے لبریز ہو, بھرا ہوا ہو, سرشار ہو, اور آپ کے علاوہ غیر سے میری امیدیں منقطع ہو چکی ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر جس کی امیدیں وابستہ ہو جائیں, ڈر و خوف بھی اللہ تعالیٰ کا ہو, محبت بھی اللہ تعالیٰ کی ہو. قرآن کریم اللہ پاک نے مختلف آیات میں اپنے ہی ڈر کا سبق دیا ہے. سورہ نحل میں فرمایا کہ انما ہوا الہ واحد فإیای فارہبون, فرمایا کہ پریشانی دور کرنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی قسم کا خوف دل میں نہ رکھا جائے. خالق و مالک, احکم الحاکمین, شہنشاہ عالم, کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ, وہ ہمارے مالک, وہ ہمارے خالق, وہ ہمارے رازق, وہ سب کچھ. ان کی نظر انتخاب, نظر رحمت کے نتیجے میں ہم وجود میں آئے ہیں اور ہر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت میں اپنا ہر بندہ بندی, اپنی ہر مخلوق خصوصیت کے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ اپنی قدرت کو کار فرما کیے ہوئے ہیں. تو کسی بھی قسم کا دل میں خوف نہ رکھا جائے، نہ جنات کا، نہ جادو کا، نہ ظالم حاکم کا، کوئی بھی دل میں خوف نہ ہو. خوف اگر دل میں ہو تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے اوپر دو خوف جمع نہیں کروں گا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا خوف رکھے گا، آخرت میں پر امن اٹھاؤں گا. جو دنیا میں مجھ سے بے باک ہو گیا، جری ہو گیا، بے خوف، بے خطر، بے باک زندگی گزار رہا تھا، آخرت میں خوف کا اس کے اوپر ایسی الغار ہوگی کہ اس خوف سے نکل نہیں پائے گا. یہی تو وجہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، اس زندگی کو وہ اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق گزارتے ہیں. قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک بشارت دے رہے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی ڈر خوف، کوئی غم حزن ان کو لاحق نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سچے، اللہ تعالیٰ کے وعدے پکے. جب اللہ تعالیٰ ہی کا ڈر بندے کے دل میں ہو، جمعے کے دن میں نے عرض کیا تھا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان یہ جانچنا چاہے کہ مجھے اپنے اللہ سے کتنی محبت ہے، اس کے لیے پیمانہ بڑا آسان ہے، وہ دیکھ لے کہ مجھے گناہوں سے کتنی نفرت ہے. اس کو جتنی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اتنی زیادہ شدت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جس کو گناہ کہا جاتا ہے، اس سے نفرت ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہے اور گناہوں سے بھی محبت. گناہوں کا دل دادا ہے، سر سے پاؤں تک ہر گناہ اس کی زندگی میں رچا بسا ہو، پھر بھی اس کا دعویٰ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہوں، جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے. اتباع سنت نہ ہو اور دعویٰ ہو کہ میں سچا عاشق رسول ہوں، دھوکا ہے، خود بھی دھوکے میں ہے اور لوگوں کو بھی دھوکا دے رہا ہے. حقیقت حال بندوں کی اللہ تعالیٰ نے عمل کے ذریعے سے منکشف فرما دی ہے. ان کن تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت میں سچے ہو، فتبعونی، میری تابے داری کرو، میری نقالی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وہ بہت غفور اور رحیم، حد سے زیادہ بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. تو یہاں محبت عملی طور پر پرکھی جاتی ہے. تو بندہ یہ جانچنا چاہے کہ مجھے اللہ سے کتنی محبت، اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو دیکھ لے کہ گناہوں سے کتنی نفرت. جتنی گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی ذات سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ کھوکھلا ہے. اور جتنا وہ گناہوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، گناہوں سے بچتا جا رہا ہے، روز بروز یہ کہ بعد دیگرے وہ گناہوں کو چھوڑتا جا رہا ہے، اپنی زندگی کو صاف شفاف بنا رہا ہے، بھلے وہ اخلاقیات کے درجے میں ہوں یا اس کی بدمعاملگیاں ہوں یا بد کرداری ہو، کسی بھی نوعیت کے گناہ جو اس کی زندگی میں رچے بسے تھے، ان سے وہ کنارہ کش ہوتا جا رہا ہے، گناہوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نحل میں فرمایا کہ انما ہوا الہ واحد، فرمایا کہ وہی اللہ تمہارا معبود برحق ہے. فإیایا فرہبون، تم سب صرف اور صرف میرا ہی ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھو. جب معبود وہی، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا رازق، وہی ہمیں رزق دینے والا، اور وہی ہماری مشکل کشا، حاجت روا ذات، تو وہی اس بات کا حقدار ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے. جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ معبود بنے، کہ ہم اسی کی عبادت کریں. جب اس کی عبادت کریں گے تو اسی کا ڈر اور خوف جب دل میں ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں انما ہوا الہ واحد، تمہارا معبود تو صرف وہی اکیلا اللہ ہے. فإیایا فرہبون، بس تم مجھ ہی سے ڈرو. اللہ کا ڈر اور خوف جب دل میں بس جاتا ہے، تو پھر بندہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نیکی کر کر دل اس کا خوش ہوتا ہے، گناہ کر کر اس کا دل بوجھل ہو جاتا ہے. حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرے، تمہارا گناہ تمہیں افسردہ کر دے، سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو. اور اگر گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کے دل کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہو رہا، نیکی کر کے بوجھ محسوس ہوتا ہے، نیکی میں اس کا دل نہیں لگتا، تو سمجھ لے کہ منافق. وہ نیکی جو اس کو خوش کرے، وہ گناہ جو اس کو افسردہ اور اداس کرے، سمجھ جاؤ کہ دل میں ایمان موجود ہے. اور وہ نیکی جو اس کو بوجھ لگے، نماز کا وقت آ گیا، نماز نہیں پڑھ پا رہا، تلاوت کا وقت آ گیا، تلاوت نہیں کر پا رہا، دیگر عبادات کے وقت میں ٹال مٹول سے کام لے کے بڑا بوجھ سمجھ کے سر سے ایک بوجھ اتار رہا ہے، زکات کا مرحلہ آیا، چوں چرا کر کے، حیل و حجت کر کے، مسئلے مسائل پوچھ پوچھ کے چاہتا ہے کہ کم سے کم میرا مال نکلے. فرمایا کہ عبادت کے معاملے میں جو عبادت جس انسان کو بوجھ لگے، اور گناہ میں جس کو لذت محسوس ہو، سمجھ جاؤ کہ منافق. اور عبادت جو خوشی میں ڈالے، اور گناہ جو تمہیں افسردہ کر دے، سمجھ جاؤ کہ ایمان تمہارے دل کے اندر موجود ہے. ہم اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرا ہی ڈر اپنے دل میں رکھو. دوسری جگہ فرمایا سورہ آل عمران میں فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین, ان کافروں سے نہ ڈرو میرا ہی خوف رکھو اگر تم سچے پکے مومن مسلمان ہو. اور تیسری جگہ سورہ توبہ میں فرمایا کہ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین, اللہ تعالیٰ ہی زیادہ مستحق ہے اس ذات کے کہ تم اسی کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو بشرط یہ کہ تم اہل ایمان ہو. ان آیات کی تفسیر میں حضرت علامہ مولانا محمد شبیر احمد عثمانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کا ڈر جب دل میں آ جائے پھر تمام ڈر نکل جاتے ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خدا کی نافرمانی سے ڈرے اور اس کے قہر و غضب سے لرزا اور ترسا رہے, کیونکہ نفع اور ضرر سب اسی کے ہاتھ میں ہے. کوئی مخلوق ادنا سے ادنا نفع اور ضرر پہنچانے پر بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے قادر نہیں. آپ نے وہ حدیث سنی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی کہ آپ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے ساتھ سوار ہے, فرمایا کہ اے غلام اے بچے اے لڑکے چند نصیحتیں تجھے کرتا ہوں, پلے سے باندھ لے ہمیشہ کامیاب اور کامران رہے گا. اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھ اللہ تعالیٰ تیرا دھیان رکھیں گے, اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی رکھ اس کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے معاملات کا خیال رکھے گا, ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. جب تجھے کوئی سوال کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنا, جب تجھے مدد درکار ہو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, اور جاننے کے پوری انسانیت جمع ہو کر تجھے اگر نفع پہنچانا چاہے تو ذرہ برابر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے, وہی نفع پہنچائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا. اگر ساری انسانیت مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے ذرہ برابر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا. فرمایا کہ قلم اس بات کو لکھ کر اٹھ چکے اور تحریر خشک ہو چکی. رفعت الاقلام وجفت الصحف, نوشتہ تقدیر نے سب سے پہلے اللہ پاک نے جو مخلوقات بنائی ان میں سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا. قلم کو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا اکتب, قلم نے پوچھا ما اکتب, فرمایا لکھ, کہا کیا لکھوں, اللہ پاک نے فرمایا ما کانا وما یکون, جو کچھ ہوا جو کچھ ہوئے گا ہوگا, آخری تک سارا سب کچھ کائنات کے میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ تعالی نے اپنا علم اس قلم کے ذریعے لوہے محفوظ میں اتار کر اس کو تقدیر بنا دیا, منقش کر کے پتھر کی لکیر بنا دیا اور اختیار انسانات کو دے دیے, انسانوں کو دے دیے اچھائی اور برائی کرنے کے اختیارات دے دیے. کہ اب بندہ تقدیر کا سہارا لے کر گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور کہے کہ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا, تو بزرگان دین فرماتے ہیں پھر عذاب بھگتنا بھی تقدیر ہی میں لکھا ہے. نیکی کے معاملے میں انسان تقدیر کا سہارا نہیں لیتا کہ چلو نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں میری تقدیر میں یہ لکھا ہے, غفلت کے اندر وہ فوراً تقدیر کا سہارا لیتا ہے. اللہ پاک نے بندے کو ایسا مکلف نہیں بنایا بلکہ ایسے اختیارات دیے, دائیں ہاتھ کو اٹھانا چاہے دائیں اٹھا سکتا ہے, بائیں ہاتھ اٹھانا چاہے بائیں اٹھا سکتا ہے, نیکی کے راستے پر چلنا چاہے چل سکتا ہے, بدی کے راستے پر چلنا چاہے چل سکتا ہے, مسجد کا راستہ بھی کھلا ہے مسجد میں آئے, شراب خانے کا راستہ بھی کھلا ہے شراب خانے میں جائے. مکمل اختیارات دے کر اللہ پاک نے اس آزمائش کے دار الامتحان کے اندر اس کو بھیجا ہے. بندہ کوئی آج اسے محض نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہی کے اوپر چل رہا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ بندہ کون کیا کرے گا, اسی علم کو اللہ پاک نے پہلے سے لکھ دیا. بندے کا یہ کام ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اچھائی کے راستے بھی اللہ پاک نے کھول کر بیان کر دیے, برائی کے راستے بھی کھول کر بیان کر دیے, نتیجہ بھی مرتب کر دیا کہ جو اچھائی کے راستے پر چلے گا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کیا وہ کامیاب اور کامران ہوا, اور گمراہی کے اندر دلدل میں دھس گیا جس نے گمراہی کے اندر اپنے آپ کو پھنسا لیا. اس لحاظ سے اللہ پاک نے یہ راستے بتا دیے, اپنا ڈر اور خوف ہمیں اس کا سبق دیا ہے, درس دیا ہے کہ مجھے سے ڈرو میرا ہی ڈر اپنے دل میں رکھو گے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جب بندے کے دل میں آ گئے تو دیگر تمام مخلوقات کا ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام جو بڑے پیغمبر گزرے, مخت نصر بادشاہ کے زمانے کے یہ پیغمبر تھے, تو ظالم بادشاہوں کو ہمیشہ اپنے زمانے میں اپنے دور میں آنے والے انبیاء اور پیغمبر بڑے کھلتے تھے, ان کے بس میں جو کچھ ہوا انہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں, انبیاء کو شہید کیا ہے. تو اس مخت نصر نامی اس بادشاہ نے بھی اپنے دور میں حضرت دانیال علیہ السلام کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے کے لیے سزا اور اذیت کا ایک انوکھا انداز اختیار کیا کہ ایک بڑی خندق کھدوائی گہری اور اس میں دو بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا جو بھوکے تھے, اور اس خندق میں حضرت دانیال علیہ السلام کو گرا دیا کہ تاکہ وہ بھوکے شیر جھپٹ کر حضرت دانیال علیہ السلام کی بوٹی بوٹی نوچ لیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. وہ تو دنیا کے بادشاہوں کی بھول ہے کہ جو اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں. وہی اللہ ہے جس نے سلطنت دی، حکمرانی دی، حکومت دی، وزارت و سفارت دی. یہی چیزیں آخرت میں ان کے لیے وبال جان بنیں گی کہ اس قدر اختیارات کے باوجود تم نے ہمارے لیے کیا کیا. ورنہ تابعہ داری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے سادہ صحابہ جن کی آرزوؤں پر، جن کی چاہتوں پر، جن کی دعاؤں پر اللہ پاک نے فیصلے کیے ہیں، آکلا جا رہا تھا اور شدید پانی کی ضرورت تھی اور دعا کی گئی اللہ پانی ضرورت ہے اور جنگل بیابان ہے، پیاس کی شدت ہے، جانوروں کو بھی پانی پینا ہے، ہمیں بھی پینا ہے، بارش برسا دیں لیکن ایسی برسے کہ ہمارا قافلہ سوکھا رہے، ہمارا قافلہ بھیگ جائے گا، سامان سارا گیلا ہو جائے گا تو سنبھالنا اور یہ مشکل ہو جائے گا، نقصان ہوگا. یہ تو اللہ بارش بھی برسا ہے اور فرمائش کہ ہمارا قافلہ سوکھا رہے. عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ بدلی آتی ہے، چھوٹا سا بادل آ کے بارش برسات ہے تو ادھر بارش برس رہی ہے، آس پاس سوکھا. وہاں اللہ پاک نے ایسی چاہت کا مظاہرہ کروایا کہ ان بندوں کے چاروں طرف بارش برس رہی ہے اور قافلہ بیچ میں خشک ہے، بھر بھر کے برتنوں میں پانی بھر بھر کے، خود بھی سیراب ہو رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر رہے ہیں. پھر قافلہ جب روانہ ہوا تو چاروں طرف بارش چل رہی ہے، بیچ میں سوکھا ہوا قافلہ روانہ دوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کرامت. انبیاء اور پیغمبر تو بڑی ہستیاں ہیں، صحابہ کا قافلہ تھا، جنگل بیابان میں رکے ہوئے تھے، پانی کی شدید قلت تھی، وہاں پر بھی یہی ہوا، فوراً رجوع اللہ، اللہ میں سے دعا کی. صحابی نے کہا اللہ پانی کے بندوبست کرتے ہیں، شدید پیاس ہے، قافلے والے بھی اور جانور بھی، اونٹ گھوڑے وغیرہ سب پیاسے ہیں. ابھی دعا کر کے فارغ ہوئے تو ایک گھوڑا کھڑے کھڑے اپنے کھر کو زمین پر مارنا شروع ہو گیا. خلاف معمول ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ مستقل ہو تو مشین اسٹارٹ ہو گئی، کھر مار مار کے پورا وہاں گھڑا بنا دیا. حضرات صحابہ اکرام اور قافلے کے ساتھی سمجھ گئے کہ یہ گھوڑا بغیر کسی بات کے کھر نہیں مار رہا، یہ مامور من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو کوئی فیصلہ ملا ہے. سب اس طرح متوجہ ہوئے کہ اس کی مشین کیوں اسٹارٹ ہو گئی، کھر مار مار کے پورا اتنا بڑا گھڑا کر دیا. تو جب حضرات وہاں جمع ہوئے دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک چٹان دکھائی دی، پتھر کی ایک چٹان. گھوڑے کو سائڈ میں کر کے حضرات نے تھوڑا گڑا کھود کے پتھر کی چٹان جو اٹھائی ہے، نیچے تر و تازہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا. اس چشمے کا نام ہی گھوڑے کے پاؤں کا چشمہ رکھ دیا گیا تھا. تو اللہ پاک نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایسے معاملات فرمائے کہ جو معجزات انبیاء کے ساتھ ہوتے تھے وہ اپنے ماننے والے انبیاء کے صحابہ اور صحابیات کے ساتھ بھی کروائے ہیں. پورا دریا عبور کرنا تھا، دشمن تک پہنچنا تھا، کشتیوں کا انتظام نہیں تھا. صحابی نے یہاں دریا کے کنارے پر نماز پڑھی اور اپنے گھوڑوں کو لے کر فرمایا کہ چلو بھائی چلو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. پورا دریا عبور کر کے بغیر کشتیوں کے اس کنارے پر جا پہنچے، کفار کے قدم اکھڑ گئے کہ اتنا گہرا دریا یہ گھوڑوں پر کس طرح پار کر کے آ گیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو سامان گھوڑوں پر لدا ہوا تھا کوئی بھی چیز نہیں بھیگی، حتیٰ کہ گھوڑوں کے کھر بھی سوکھے ہوئے تھے. وہ معجزات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، دیگر پیغمبروں کو ملے، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی کرامات کی شکل میں عطا فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے. یہ غلامان محمد کی کرامات کو اللہ پاک نے ایسے اجاگر فرمایا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو حضرت دانیال علیہ السلام کو دو بھوکے شہروں کے سامنے ایک گہری خندق میں ڈال دیا گیا. پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ وہ بھوکے شیر ذرا سے بھی جنبش نہیں کی اور آپ کی طرف کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا. آپ صحیح سالم بیٹھے ہوئے اور شیر اپنے سکون سے رہے، ادب اور احترام سے، کوئی بال بیکا نہیں کیا. وقت گزر گیا، یہ انتظار میں کہ اب حملہ کریں، جب حملہ کریں. کافی وقت جب گزر گیا تو حضرت دانیال علیہ السلام کو بھوک لگی. انسان تھے، انسان کو اپنے وقت کے اوپر بھوک لگتی ہے. تو جب بھوک لگی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ بھوکا ہوں اور خندق میں بند ہوں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، دشمنوں کے نرغے میں ہوں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سرزمین عراق کے اندر بابل نامی جگہ تھی، وہاں پر حضرت ارمیہ، یہ بھی ایک وقت کے نبی تھے، ان کو حکم دیا کہ ہمارے پیغمبر دانیال اس وقت فلاں فلاں سرزمین کے اوپر وہ آزمائش کے اندر ڈالے گئے ہیں، ان کے لیے فوری طور پر دانا پانی کھانا پینا تیار کریں اور لے کر پہنچیں. عرض کرنے لگے حضرت ارمیہ، یا رب اتنا طویل فاصلہ میں کھانا تیار کر کے وہاں تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کھانا تیار کرنا، پانی تیار کرنا، توشہ تیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، سواری مہیا کرنا میری ذمہ داری. کھانا پانی وغیرہ سب تیار کیا تو اللہ پاک نے غیبی سواری دستیاب فرما دی، اس سواری پر بیٹھے ٹاپو ٹاپ حضرت دانیال علیہ السلام تک لے جا کر پہنچا دیا. وہاں جب پہنچے سلام کلام ہوا اور اس کے بعد تعارف ہوا کہ میں ارمیا پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا. پوچھنے لگے کیا اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے، تذکرہ کیا ہے خاص طور پہ میرے نام لے کر مجھے میری طرف آپ کو بھیجا؟ تو حضرت ارمیا علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ پاک نے بطور خاص آپ کے لیے کھانا تیار کرایا اور سواری بھیج کر مجھے فلاں جگہ سے آپ تک بھیجا. یہ سنتے ہی بے ساختہ فرط مسرت میں، جوش محبت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے، فرمانے لگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں، الحمدللہ الذی لا ینسا من ذکرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اسے نہیں بھولتا، جو اسے نہیں بھولتا جو اسے یاد رکھتا ہے. میں نے اسے یاد رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد رکھا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس کو نہیں بھولتا جو اسے یاد رکھے. میں نے اسے یاد رکھا، اللہ تعالیٰ نے میری خوراک کا انتظام کہاں سے کرا کے کہاں تک پہنچا دیا. اور فرمانے لگے الحمدللہ الذی یجیب من رجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو با مراد اور کامیاب کرتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ ہی سے امید لگاتا ہے. فرمایا کہ الحمدللہ الذی من وثق به لم یکلہ الی غیرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب کریم کے لیے، جو اس پر اعتماد کرتا ہے تو وہ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا، اور جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ الحمدللہ الذی یجزی بالاحسان احسانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیتا ہے. فرمایا کہ الحمدللہ الذی یجزی بالصبر نجاتا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو صبر کا عوض نجات دیتا ہے کہ کہاں سے رزق پہنچایا اور کہاں پہنچوا دیا. فرمایا کہ الحمدللہ الذی ہو یکشف ضرنا بعد کربنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ہماری پریشانی کے بعد ہماری تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی یقینا حین یسوء ظننا باعمالنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے اس وقت جبکہ ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے ہم میں بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. اور آخر میں فرمایا کہ الحمدللہ الذی ہو رجاؤنا حین ینقطع الحیل عنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہماری آرزوؤں کا مرکز ہے اس وقت جب ہماری حیلہ سازیوں کے تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں. اس میں درس ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والے، اس پر اعتماد کرنے والے، اس پر بھروسہ رکھنے والے، اور مشکل میں گھر جانے کے وقت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنے والے. پھر اللہ تعالیٰ کہاں سے انتظام فرمائے، کس طرح انتظام فرمائے، پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یہ پھر اس کے معاملات ہیں کہ کس طرح سے وہ بندے کے لیے کون سی مشکل کو کس طرح سے آسان بنا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار وعدے فرمائے ہیں. استغفار کے اندر پچھلے مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ، عجیب بات ہے، ابھی پچھلے اتوار کے دن بھی ایسا ہی ہوا. ایک نوجوان دوست نے مجھے 5,000 کا کڑک نوٹ دیا اور کہا جہاں آپ سمجھے بہتر اس کو کسی ضرورت مند کو دے دینا، اور دوسرے ہی لمحے ایک ضرورت مند آ گیا کہ مجھے 5,000 کی ضرورت ہے، اگر گنجائش ہو تو کوئی انتظام کر دیں. ایسی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بندہ صرف سبب بن جاتا ہے، اس ہاتھ سے لے کے اس ہاتھ میں دے دیا کہ اللہ پاک نے اس کو بھی بھیجا ہوا ہے، اس کو بھی بھیجا ہوا ہے، اس کے دل میں دعوت دینے کے لیے، اور اس کو بھیج دیا کہ ان سے جا کر تذکرہ کرو. عجیب عجیب معاملات قدرت کے نظر آتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے لندن میں رہتا ہے، ایک دفعہ اس نے ہمارے ایک استاد کے لیے، مختلف استادوں کے لیے ہدیے اور نذرانے بھیجتا رہتا ہے نقد رقم کی شکل میں. تو ایک دفعہ ہمارے ایک استاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، عمر دراز عطا فرمائے، حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم، استاد الحدیث ہیں بنوری ٹاؤن کے. تو ان کے لیے ہدیے کی رقم بھیجی ہوگی، مثال کے طور پر 10,000 12,000 15,000 18,000 کوئی بھی ایک رقم تھی ایسی. تو ساجد نے جب لفافہ کھول کے دیکھا نا تو قسم کھا کر کہنے لگے کہ قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی رقم کا پابند بنا کر جتنی مجھے ضرورت تھی اتنی ہی رقم میری اس کے ذریعے سے بھجوا دی. فرمایا کہ مجھے اتنی ہی رقم درکار تھی، اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے لندن سے اس کے دل میں ڈال کے ساتھیوں کے ذریعے وہ رقم اپنے استاد ہمارے استاد محترم تک پہنچوائی. وہ رقم اور اپنی ضرورت دونوں یکساں دیکھ کر بے ساختہ اللہ کی قسم کھا کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے میری ضرورت کا سامان کہاں سے کروایا ہے. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے نا، یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں. فلو انهم امنوا واتقوا اگر ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں نا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ہم آسمانوں اور زمینوں سے فتوحات کے اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو پھر ظلم و زیادتی گناہوں کے ذریعے سے انہوں نے آلودہ نہیں کیا ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے امن کو مختص کر دیا. حالات جیسے بھی ہوں پر خطر حالات میں بھی وہ پر امن زندگی بسر کرتے ہیں. زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں بے غم رہا. حالات جتنے بھی خطرناک آ جائیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حالات خطرناک تھے مدینہ منورہ میں پر خطر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں سے غائب ہو گئے. ہم نے تلاش کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پایا تو ہم سارے ادھر ادھر تلاش میں نکل گئے کہ آپ کہاں چلے گئے. خطرات پر خطر حالات ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا. آپ سمجھ گئے کہ یہ گھبرا کر میری تلاش میں آئے ہیں. فرمایا کہ کہو قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص فرمایا کہ اس کو کہو تین دفعہ صبح کے وقت میں. قل اعوذ برب الفلق اس کو پڑھ لیا کرو تین دفعہ صبح کے وقت میں. قل اعوذ برب الناس اس کو پڑھ لیا کرو تین دفعہ صبح کے وقت. اور فرمایا کہ جب شام ہو جائے مغرب کے بعد پھر ان تینوں صورتوں کو تین تین دفعہ پڑھ لو. فرمایا کہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے تمہارے لیے تینوں صورتیں کافی ہیں. دنیا اور آخرت کے اندر اللہ پاک نے ان تین صورتوں کا سب محافظ بنا دیا. یقین کامل ہونا چاہیے کہ صبح فجر کے بعد سورہ اخلاص تین دفعہ پڑھ لی, سورہ فلق تین دفعہ, سورہ ناس تین دفعہ, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا. اور جب مغرب ہو گئے مغرب کے بعد پھر دوبارہ ہر سورہ تین دفعہ پڑھ لی, سورہ اخلاص تین دفعہ, سورہ فلق تین دفعہ, سورہ ناس تین دفعہ. تو ان تینوں صورتوں کو جو مختصر اور آسان ترین عمل ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا, فرمایا کہ صبح و شام تین تین دفعہ ان صورتوں کو پڑھو, یہ تینوں صورتیں تمہارے لیے ہر مشکل ہر پریشانی سے کفایت کر جائیں گی. بندے کو کوئی تکلیف کوئی آزمائش کوئی دکھ درد انشاءاللہ نہیں پہنچے گا. دنیا کے اندر کوئی عامل کامل کوئی وظیفہ بتاتے ہیں انسان بڑے دل و جان سے اس کو اپناتا ہے. یہاں تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے. جس قدر یقین اور اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی بھی تو چھوٹی چھوٹی دعائیں ایسی قیمتی ہیں ایسی جاندار اور وزندار ہیں کہ جب وہ الفاظ ہم اپنی زبان پر لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ دعائیں رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ لاج رکھتے ہیں کہ میرے پیغمبر کے الفاظ ہیں میری امتی کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں مہاجرین آ گئے تو انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا. ایک ایک انصاری صحابی کا ایک ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا گیا تاکہ انہیں کے گھر میں رہنا سہنا, تاکہ شروع دور تھے نہ اپنا گھر ہے نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی اسباب ہے. تو ایک ایک مہاجر اور انصاری کو بھائی بھائی بنایا گیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا گیا. بڑی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو لے کر اپنے گھر پہنچے اور دکھایا کہا کہ یہ میرے باغات ہیں کھجور کے باغات, آدھے باغات میرے آدھے آپ کے, یہ میرا گھر ہے اس میں سے آدھا میرا آدھا آپ کا. فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں میں چاہتا ہوں کہ دونوں بیویاں آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں پیش کر دوں بٹھا دوں, جو ان میں سے آپ پسند کریں گے میں اس کو طلاق دے دوں گا تاکہ آپ بھی شادی شدہ رہیں میں بھی شادی شدہ رہوں. پیشکش کتنی بڑی, آدھا باغ آدھا گھر ایک بیوی جو پسند ہو. سن کر فرمایا کہ ما حاجت لی فی ذلک بارک اللہ فی مالک وفی زوجتک, مجھے تو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکتیں ڈالے آپ کی بیویوں میں برکتیں رکھے جوڑیاں سلامت رہیں. دعائیں بھی فرمایا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں اور کاروبار کے کچھ گر اور طریقے سکھا دیں کہ یہاں کون سا کاروبار اچھا چلے گا, میرے لیے تو یہ کافی ہے. یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ انصاری صحابی نے اتنی بڑی پیشکش کی, حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیشکش تھی, اور اس پیشکش پر انہوں نے استغنا کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکتیں دے اور آپ کی بیویوں کو آپ کے لیے سلامت رکھے اور مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں, خالی کاروبار کس طرح سے ہوگا اور بازار کا راستہ بتائیں کہاں جا کے کاروبار کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی دعا دی بارک اللہ فی مالک, اس استغنا کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکتیں ہی برکتیں دے, دعا دے دی کہ یا اللہ اس مستغنی میرے امتی کو جو بھی کاروبار کرے جو بھی سودا کرے کبھی بھی گھاٹے کا سامنا نہ کرنا پڑے. فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو مجھے مل گئی مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں زمین سے کوئی پتھر بھی اٹھاؤں گا تو اس کے نیچے بھی سونے کو پاؤں گا. تو اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے اس قدر مالا مال کیا کہ جب دنیا سے جا رہے تھے, اچھا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, فرمایا کہ عبد الرحمن, کیونکہ مال و دولت کے انبار لگ گئے, دعا کی برکت تھی, کاروبار بہت پروان چڑھ گیا, زکات بھی دیتے ہیں, خرچ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن مال و دولت کے ریل پیل ہے. اللہ, فرمایا کہ عبد الرحمن میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے اور میں کھڑا ہوا ہوں, میرے سارے صحابہ تو آ گئے جلدی جلدی میرے پاس آ کے جمع ہو گئے, تم وہ دیر میں گھسکتے ہوئے کونیوں کے بل اور سینے اور پیٹ کے بل گھسکتے ہوئے کافی دیر میں میرے پاس پہنچے ہو, ہاں پہ کہاں پہ. اور میں نے پوچھا کہ عبد الرحمن اتنی دیر کیوں ہو گئی, تو تم نے خواب کی بات ہے, تم نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ سارے صحابہ تو آپ کے غریب تھے, جلدی جلدی حساب کتاب نمٹا, سارے بھاگ کے آپ تک پہنچ گئے, میرا مال و دولت زیادہ تھا, حساب کتاب میں بہت دیر لگ گئی, وہاں پھنسا ہوا. یہ خواب سنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسی وقت دوڑ پڑے, کہا کہ یا رسول اللہ میں وہاں آخرت کے میدان میں آپ کے پاس دیر سے آنا نہیں چاہتا, ابھی میں اپنا سارا مال و دولت لا کر آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں, دوڑے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اتار دیا. فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ دیں کہ آپ کا یہ اخلاص اور آپ کا یہ جذبہ اللہ کے یہاں قبول ہے, بے فکر ہو جائیں, آخرت میں آپ کو کوئی دیر سویر نہیں ہوگی, آپ کے اس اخلاص کی برکت سے آسانی کے ساتھ کبھی کبھی صدقہ خیرات نکالتے رہا کریں, لیکن سارا مال لٹانے کی ضرورت نہیں. آپ کے ساتھ اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جلدی نجات عطا فرما دیں گے. یہ خوشخبری آپ کو سنائے تو پھر واپس پلٹ کر آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ بڑے لاڈ پیار کے معاملے فرمایا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی دعائیں, آپ کے سکھائے ہوئے کلمات, یہ بہت پر اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہیں, قرآن کریم کے اندر اتری ہوئی دعائیں وہ بہت پر اثر ہوتی ہیں, تو ان کا اہتمام کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے خزانے پا لیتا ہے. اللہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ قرآن کریم یاد کرتا ہوں لیکن پکا نہیں ہوتا, پھر کچا ہو جاتا ہے, تو آپ نے دعا تلقین فرمائی, اس کا آغاز ہی اس سے تھا, اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی, اے اللہ آپ مجھ پر رحم فرمائے کہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائیں جب تک آپ مجھے زندہ سلامت رکھیں. اب چھوٹی سی دعا ہے, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ آپ مجھ پر رحم فرمائے, بندہ کمزور ہے, جس گناہ کی لت اس کو پڑ جائے اس سے بچنا نکلنا اس کے دشوار ہو جاتا ہے. عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمۃ اللہ نے بڑا آسان نسخہ سکھا دیا کہ ہر بندے کا گناہ کا چسکا الگ ہوتا ہے, فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے, اگر نہیں بچ پاتا تو یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے کہ اللہ فلاں 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 گناہ میرے ایسے ہیں جو میری زندگی میں رچ بس چکے اور میں خود بیزار ہوں, سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ ہے نافرمانی ہے اور آپ سے مجھے دور کرتے ہیں, یا اللہ یہ گناہ بھی آپ مجھ سے چھڑا دیں. فرمایا کہ ایک بار دو بار تین بار جب کہتا رہے گا نا, تو کہتے کہتے اس کی دعا میں ضرور بھی ضرور اثر ہوگا, اخلاص آئے گا, کسی نہ کسی دن یہ درد دل کے ساتھ اللہ کے سامنے فریادی بن کر اپنی یہ التجا کر رہا ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے, تو اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے, اپنی قدرت سے اس سے یہ گناہ بھی چھڑا دیں گے. تو بندے کے بس میں جس گناہ کا چھوڑنا نہ ہو وہ معاملہ بھی اللہ کے سامنے رکھ دے, یا اللہ فلاں فلاں گناہ ہے ہو جاتے ہیں, توبہ تو کر لیتا ہوں, دل چاہتا ہے کہ مکمل چھوڑ دو, زندگی میری صاف ستھری ہو جائے, یا اللہ آپ ہی مجھ سے چھڑوا دیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے رہو, اللہ تعالیٰ چند بار کہنے کے بعد ہی تم سے وہ گناہ چھڑوا دیں گے. آنکھوں کا گناہ ہو, زبان کا گناہ ہو, کانوں کا گناہ ہو, ہاتھ پاؤں کا گناہ ہو, ناجائز تعلقات ہوں, حرام خوری ہو, حرام کاری ہو, دیگر معاملات ہوں, بے شمار گناہ ہیں قسم قسم کے, تو ہر گناہ جو انسان کی زندگی میں ہو, جس کو اس کو احساس ہو اور چھوٹ نہیں پاتا, اللہ تعالیٰ کے سامنے فریادی بن جائے, اللہ تعالیٰ اسے چھڑا دیں گے. تو چھوٹی سی دعا میں فرمایا اللہم ارحمنی, اے اللہ مجھ پر رحم فرما دیں, بترک المعاصی گناہوں کو چھڑوانے کے ذریعے, ابدا ما ابقیتنی, جب تک آپ مجھے زندہ رکھیں گناہ چھڑوا دیں, میری زندگی صاف ستھری ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے والا, لو لگانے والا اور آنے والے فیصلوں پر راضی رہنے والا یقیناً کامیاب اور بامراد ہے. کہ جو بھی خوشی آئے من جانب اللہ ہے, خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش کوئی غم آ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. غم اور مصیبت کے اوپر, آزمائش اور تکلیف کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے, اور خوشی مل جائے تو شکر ادا کرنا, اور خوشی کے موقع پر نہ اترائے ڈھول ڈھپک کے گانے بجانے ناچ کود اور ایسی چیزیں کہ جس کے اندر انسان کا لگتا ہے کہ شاید اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں, یہ چیز بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے. خوشی کے موقع میں بھی اعتدال میں رہے، اپنے آپے میں رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھے کہ یہ نعمت اس نے دی ہے. بسا اوقات نعمت کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت جلد اس نعمت کی سے محرومی فرما دیتے ہیں، اور اگر محروم نہ بھی فرمایا تو اس نعمت کی جو حلاوت اور ذائقہ ہے اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہم پر نعمتوں کی بارشیں برسائے اور نعمتوں میں دوام اور استحکام رکھے، اور جو یہ آزمائش کا دور گزر رہا ہے اللہ تعالی اسے مکمل خلاصی و نجات عطا فرمائے، اپنی ذات سے پکا تعلق نصیب فرمائے، گہری محبت عطا فرمائے، کہ جب بندے کا اللہ تعالی سے تعلق پکا ہو جاتا ہے تو ہر چیز اللہ تعالی سے جب کہنے کی عادت بن جائے، اس کو نسبت قلندری کہا جاتا ہے، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں اللہ تعالی سے باتیں کرنے والا ہو، ہر چیز میں اللہ تعالی سے مانگنے والا، پل پل پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا، اپنی جھولی کو ہمیشہ اپنی آرزوؤں سے ارمانوں سے بھروا کے رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے ہمارا وہم و گمان نہ ہو، ہم سب کو کثرت سے استغفار اور درود شریف کا اہتمام نصیب فرمائے، دیگر عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہتمام کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑھ چڑھ کے لگن کے ساتھ مگن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس پر اتفاق کرتا ہوں، باقی اور زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ. ہمارے سہیل بھائی ہیں، ان کے ساتھ صاحبہ بیمار ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کو شفا کلی عطا فرمائے. عاقل بھائی کے والد والدین ماجدین یہ بھی دونوں بیمار چل رہے ہیں، بالخصوص والدہ ماجدہ اسپتال میں داخل ہیں، اللہ پاک انہیں بھی صحت عافیت سلامتی عطا فرمائے. ہمارے نمازی ہیں، ان کی بھتیجی ہے ایزل، اس بچی کا امریکہ میں کل آپریشن ہوا ہے، دل تبدیل ہوا ہے، دعا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آپریشن میں بھی کامیابی عطا فرمایا کر بچی کو سلامتی عطا فرمایا کر، ماں باپ کو اس بچی کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. ہمارے دوست ہیں احمد، ان کی صاحبزادی کا ایک سالہ بچی کا دو تین دن پہلے انتقال ہوا، اور ایک بیٹے کا لاک ڈاؤن کے دوران انتقال ہوا تھا، تو ان کے اوپر بھی اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے، اور ان کی اہلیہ اور گھر والے سارے ہی، ظاہر ہے کہ ایک لخت اچانک معصوم بچی اللہ کو پیاری ہوئی تو یقیناً اچانک گھر والوں کے لیے ایک موت کا صدمہ ناقابل برداشت ہے، تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت خاصہ سے ان سب کے لیے صدمے کو آسان بنائے، اپنی ذات پر رحم و کرم بن اور اپنی مہربانیوں پر، اپنے وعدوں پر نظر کرتے ہوئے اس مرحلے پر اللہ پاک ان کو صبر سے کام لے کر، ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے اللہ پاک ان سب کو قرار عطا فرمائے، اور ان کے لیے جو اللہ پاک نے وعدے رکھے ہیں کہ جو بھی نابالغ بچہ انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ماں باپ کے لیے بخشش کے سامان پیدا فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام وہ وعدے عطا فرمائے. کس کو بتایا، کس کو بتانے، کون بیمار ہے؟ محمد ناصر
اور حفصہ بیمار،
محمد ناصر صاحب اور حفصہ یہ دونوں بھی بیمار ہیں، اللہ پاک نے بھی شفا کلی عطا فرمائے. حاضرین اور حاضرات میں، خواتین اور حضرات میں جو بھی بیمار ہوں یا متعلقین بیمار ہوں، اللہ پاک تمام کے تمام جسمانی اور روحانی بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. یا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، فضل و کرم ہے کہ یا اللہ آپ نے پھر سے ہمیں وہ مواقع عطا فرمایا کہ ہم یہاں جمع ہو کر آپ کی باتیں کرتے ہیں. اے الہ العالمین، آئندہ زمانہ بھی ہمارا اس وائرس سے مکمل نجات کے ساتھ بنا کر پاکیزہ اور مبارک بنا دیجیے. پورے عالم اسلام کے اندر یا اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما کر ہماری کامل مکمل رونقیں بحال فرمائیے. جن مشکلات سے ہم دو چار ہیں ان مشکلات کو ختم فرما کر یا اللہ رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے. صحت مند اور یا اللہ صحت بخش ماحول ہمیں عطا فرمائیے. ہمارے تعلیمی اداروں کے، گھروں کے یا اللہ، اور بازاروں کے ہر قسم کے ماحولوں کو یا اللہ سلامت رکھیے. دوبارہ سے اس وبا کے یا اللہ دورے سے اور اس کی یا اللہ زور سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، وطن عزیز کی بھی، پورے عالم اسلام کی، اور ہمارے ہم وطنوں کو بھی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. ہر قسم کے یا اللہ فتنوں سے، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. ہر خیر سے مال مال فرمائیے. تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کی تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے. جتنے شرور و فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی، تمام کے تمام شرور و فتنوں سے ہم سب کو بھی آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے. یا اللہ ہم سب کی من کی مرادوں کو ہماری توقعات سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے جو دلی ارمان ہیں ہمارے آرزوؤں سے بڑھ کر پورا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرمائیے، مسائل کو حل فرما دیجئے. ہم سب کی اللہ جو جو ضرورت ہے اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے. ہم سب کو دیندار بنائیے، مالدار بنائیے. ہمارے یا اللہ جو جو بھی معاملات ہیں تمام کے تمام مشکلات کو ختم فرما کر معاملات کو آسان بنائیے. تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائیے. علم و عمل میں یا اللہ ترقی و دوام عطا فرمائیے. ہم سب کا یا اللہ سایہ اپنے بال بچوں پر دیر تک قائم اور دائم رکھیے. ہم سب کو اپنی آل اولاد کی بھرپور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے ہمارے سروں پر صحت اور عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ دیر تک سلامت رکھیے. یا اللہ جو بھی جسمانی اور روحانی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائیے. تمام کے تمام مقروض حضرات کو قرض کے بہت سے خلاصیاں عطا فرمائیے. بے روزگاروں کو بابرکت روزگار عطا فرمائیے. برسر روزگار حضرات کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیے. بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے. صاحب اولاد جوڑوں کے لیے اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. رشتوں کا سلسلہ میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائیے. بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرمائیے. بے سواریوں کو ذاتی سواریاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یا اللہ رحم و کرم کی نظر فرمائیے. تمام کے تمام معاملات کو یا اللہ آسان بنا کر انما العسر یسرا کا مصداق بنائیے کہ مشکلات کے بعد آسانیاں اور یا اللہ تنگیوں کے بعد فراوانیوں کے وعدے ہیں. یا اللہ ان وعدوں کو ہمیں کھلی آنکھوں مشاہدہ کروائیے. اے الہ العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کے من کے ارمانوں کو پورا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.